أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوز أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام التحية الإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الدائم لا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام الحسن روحي وأرواح العالمين لمقدم الفداء، بسم الله الرحمن الرحيم: إن أحسن الحسن الخلق الحسن، صدق الله العلي العظيم. صلوات
الله على محمد وآل محمد.
May Allah subhanahu wa ta'ala bless us in this blessing month and blessing days and nights of month of Safar al-Mudaffar 1430 after Hijrah, and give us strength and tawfiq to be among the true believers and companion to Imam Mahdi Ajjala Ta'ala Farji Sharif, to obtain all the ni'mat and rahmat and reward of this month and majalis, inshallah. The topic for tonight's majlis, as I announced last night, is Imam Hasan Mujtaba. Allahumma salli ala Inshallah, tomorrow night, inshallah, I'm going to talk about Holy Prophet, so we can cover this ayyam and shahadat of our second Imam and Holy Prophet. About our second Imam, Imam Hasan Mujtaba, it's a lot to talk. When I was reading one of the book, which written by one of the great Sunni scholar, Al-Qarashi, he mentioned that the most gharib and the most appraised person on the earth, on his eyes, madhloom, is Imam Hasan Mujtaba. And indeed, has a weight and has a meaning for what he said. After 14th century, we, as a followers of Ahlul Bayt, if we want to talk about Imam Hasan Mujtaba, what we know about his life, his contribution, his stand, and how he acted in different occasions. If you go to the Saudi Arab, in the libraries, the most hated book you can find is about the second Imam. The way they present the life of our second Imam is more than what you can hear from a corrupted ruler or king ever you can think. For example, Ibn Taymiyyah, the founder of the Wahhabi Maslak, he wrote about Imam Hasan and his life that he married 3,700 women. So, if you want to just talk about the life of our second Imam, from the Shahadat of first Imam till his Shahadat, which is all together, is going to be 10 years. Can this going to fit in our mind that he can marry with more than 3,700 women? And so on and so forth. Some of the even so-called Shia Mufassireen or historians, they mention that, yeah, Imam Hasan Mujtaba, he forced to do sulh with Muawiyah. And they don't describe the meaning of sulh about Imam Hasan Mujtaba. That's why it's very sad to say that the life of our second Imam has not been discussed in our majalis, in the, you know, the research world, and also among the believers, the way it should be. To the point that Allama Tabataba, he quoted some of the great Shia scholars. They do tafsir of hadith of Holy Prophet very wrong. What they say? Inna al-Hassan wal-Husayn imaman qama aw qa'ada. Imam Hassan, Imam Hussein, both they are imam, whether they stand for haq, whether they do sulh for haq. So Imam Hassan did sulh, and Imam Hussein did jang, or he stand. Allama Tabataba, he says that this is the biggest lie and accusation we can say towards Imam Hassan and Imam Hussein both. I'm going to mention a tafsir of this hadith also, so we can have a little bit broader picture. So anyhow, about the life of Imam Hassan alayhi salam, there's a lot of confusion in the history among the Shia and Sunni, particularly among the Sunni scholars, and they don't go in deep about the life and the personality and the contribution of Imam Hassan Mujtaba. That's why it's very important to know, especially on the nights and days of the Shahadat of our second Imam. This is a beautiful time. We can enlighten ourselves and we can have a little bit knowledge about these great personalities. So we can convey this message to the future generation, and also we can practice accordingly, inshallah. Please recite a salawat. Milad and birth of our second Imam is 15th of Ramadan al-Mubarak. What the year Mufassireen mention is with either its third, second, or fourth. Third is a famous third after Hijrah, Milad and birth of our second Imam, 15th of Ramadan al-Mubarak. About the Shahadats, we have two, three different hadith and traditions. One says it is famous is 28 of Safar, 50 after Hijrah, 51, 49. But 50 is the more authentic. And also, some other tradition says that on 27th of month of Safar, which is tomorrow, some of the Mufassireen or some of the tradition says in the month of Muharram, which is very, you know, weak hadith and traditions, but the most traditions says that month of Safar al-Mudaffar. About his father, obviously Imam Ali, and mother is Bibi Fatima Zahra salamu alayha. The life of our third Imam we can categorize in four or five different, you know, stages or different phases. The first chapter of life of our second Imam could be from the time of birth till the time of the Rahlat of Holy Prophet, which is about 7 years, plus or minus 7 years. And the second chapter and page of the life of a second Imam is from the Rahlat of Holy Prophet till the Shahadat of his mother, which is 70 or 90 days. The third chapter of the life of our second Imam can be from the Shahadat of his mother, noble lady of Islam, Bibi, from that time till the Shahadat of Imam Ali alayhi salam, which is altogether 30 years. And then the last chapter of his life is from the time of the Shahadat of Imam Ali till his Shahadat. What we have, ahadith and riwayat, you can see in Sunni and Shia, all the text, as I mentioned last night or the night before, that all the ahadith and riwayat and praising and greatness of Imam Hasan Mujtaba is that childhood. In the time of Holy Prophet, from the time of birth till the time of Rahlat of Holy Prophet, it's 7 years. You will name it, all the hadith what we recite here in our majalis about Inna al-Hasan al-Husayn, Sayyida Shabab Ahl al-Jannah, about Imam Hussain, Imam Hassan alayhi salam, he's a great person, and so on. All the hadith what we remember and what we discuss in our majalis, Ahl al-Sunnah also they have. But the sad point is, from the Shahadat of Imam Holy Prophet, we don't have any clear picture of Imam Hasan Mujtaba, even within our circle, Ahle Bayt circle. Only what we have is, in the time after the Shahadat of Imam Ali, he did Sulh with Muawiyah, and that Sulh also not has been discussed very well among the believers, and just they say, okay, he did Sulh, and then that's it. What happened after his return to Medina, and what was his contribution, and how he lead the Muslim Ummah towards the bitterness, and how he contributed towards Islam, we don't have that much. So even about that 7 years of his first childhood life, if you look at the Ahadith and Riwayat, the depth of Ahadith and Riwayat from Holy Prophet is very meaningful. Holy Prophet, in major occasions, he used to nominate Imam Hassan first and then Imam Hussain. Even in the presence of Imam Ali alayhi salam. Why was the reason? The reason is he wanted to show people that after Ali, Hassan is going to be Imam. To the point that Muawiyah, he himself narrated a hadith that Inni sami'tu, I heard from Holy Prophet that after Ali, if he become Khalifa, Hassan is going to be Khalifa. But since Ali did not become Khalifa, therefore Imam Hassan has no right to become a Khalifa. So how people make excuses for their own desire of this world. Yes, indeed, Holy Prophet said, if Ali become Khalifa, Hassan should be a next Khalifa. Since Ali, he wasn't Khalifa, so Hassan shouldn't be Khalifa, I should be Khalifa. So the hadith even narrated and quoted by Muawiyah. I was talking today after the majlis that please don't go with just praising of some people or some scholars or even some ulama about great personalities like Imam Ali. Why? Because Muawiyah, he has a 1,000 qasida or bayt shi'r or poetries, 1,000 sentences of the poetries praising Imam Ali alayhi salam. The way he praised Imam Ali alayhi salam, I'm sure, I bet all of you that none of us we can praise like that to Imam Ali alayhi salam. But the point is, the praising of Muawiyah has a meaningless. Like, for example, our children that are sitting here, mashallah. If you see, for example, basketball player, or for example, soccer ball player, or football player, or those players, when they see even their picture is posted in their rooms, they praise. It's, oh, very good. I saw how he jump there and how he make a goals and so on and so forth. All of them they praise, but none of them they relate that person is my akhirah, just for dunya. So Muawiyah also all the time he used to praise Imam Ali. Yeah, Imam Ali is so good, and he did this, he did that, and he used to live like this. And this is because Imam Ali is all about beauty. Because he possesses all the beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala. And people, when they see Imam Ali alayhi salam, all of them, they love Imam Ali salam. They like Imam Ali salam. Why? Because the way Imam Ali salam, he presented himself to the world. But that is not the aqeedah and faith and criteria to be a good person. The criteria is how we make Imam Ali alayhi salam as my real Imam. How we have Imam Hassan as my real Imam in this world and the world to come hereafter all the way. So if I have that deep aqeedah, I can say otherwise just praising or crying without aqeedah, without meaning, as all of us, we know that a repeated hadith, even Hamid bin Muslim, he narrated, and Imam Sajjad alayhi salam, he himself narrated that when Harmala, he wanted to point an arrow towards Ali Asghar, he was crying. Tears was coming down. Shamr said, "Why you are crying?" He said, "Don't you see I'm killing a baby?" So this feeling is there. So the crying without meaning. Praising without deep aqeedah, without following, without any being in that position, has meaningless. So same thing about Imam Hassan alayhi salam. Just praising a childhood of Imam Hassan alayhi salam without going furthermore and without having a deep connection between us and Imam Hassan alayhi salam has no meaning. Lot of Mufassireen from the Ahl Sunnah, they did same thing about the childhood of Imam Hassan. But they don't go furthermore. The way Holy Prophet presented. You see, for example, when Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayah of Mubahila, Holy Prophet first invited Imam Hassan al-Mujtaba. Then Bibi Fatima Zahra, Imam Ali, Imam Hussein. And also in Hadith Kisa, if you look at first one who entered in Hadith Kisa, in Chadr Kisa, is Imam Hassan. And then Imam Hussain, Imam Ali, and Bibi Fatima Salamu alayhi wa sallam. And you know that happened. So Imam Hassan alayhi wa sallam, he has a lot of weight even in the time of Holy Prophet. But unfortunately, people, they don't discuss that much. So that is only 7 years. And in those 7 years, we have more than 7,000 ahadith and riwayats from Holy Prophet, whom we believe and we have aqeedah that ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Whatever he says is not from his own desire. It's a desire of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a will of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a command of Allah subhanahu wa ta'ala. He is praising, he is saying ahadith and riwayat to Imam Hassan from Allah subhanahu wa ta'ala. But the second chapter of the life of Imam Hassan, from the rahlat of Holy Prophet to the shahadat of Bibi Fatima Zahra salamu alayhi, that is very painful life of Imam Hassan. Why? Bibi Fatima Zahra salamu alayhi, in 3 different places, took the hand of Imam Hassan to be or to have him as a witness and shahid in the court of Yazid, in the court of the Khalifa of the time, to prove her right of Fidak. And the Khalifa of the time refused that. That's why Imam Hassan alayhi salam was victim of lying as a ma'asum and imam from the tongue of Khalifa at that time. That was the first accusation towards Imam Hassan al-Mujtaba. That's why Imam Ali al-Islam, all the time he used to cry a lot that the most painful time of my life, period of my life, is the time when Khalifa denied the truthfulness of Bibi Fatima al-Zahra and Imam Hassan al-Islam. So anyhow, in those 70 or 90 days, Imam Hassan alayhi salam, he suffered a lot. And then, after the shahadat of Bibi Fatima Zahra salam alayha, Imam Hassan was in front all the places. And Imam Ali alayhi salam, he used to raise the hand of Imam Hassan in all the places. When our people, they oppose the position and maqam Imam Ali alayhi salam, he used to indicate to people that, "Don't you see this Hassan? He was on top of the shoulder of Holy Prophet. And Holy Prophet, he was saying that his father is going to be Imam after me." He used to make Imam Hassan al-Islam as a witness, and he used to present to the people as a key witness to the people. So Imam Hassan al-Islam, he was with his father, and Imam Ali al-Islam, he sent Imam Hassan al-Islam in a lot of occasions to be a messenger of Imam Ali al-Islam, or kind of mediator between people and Imam Ali al-Islam. And we have a lot, like Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tasili, one of the great Sunni scholar in Nahj al-Balagha, Tafsir Nahj al-Balagha, he mentioned that the most fazila ever you can find among all the Ahl Bayt is Imam Hassan al-Mujtaba. To that point, why? Because Imam Ali al-Islam, he used to send in all the places which was needed and it was necessary for the making a truth or to uphold the truth. Imam Ali al-Islam, he used to use Imam Hassan al-Islam. So that is the other chapter, or the chapter of the life of Imam Hassan. And then from the time of the Shahadat of Imam Ali al-Islam, his imamat has begun. Brothers and sisters, what the hadith I make, or I mention in the beginning, Inna al-Hassan wal-Husayn qama, imaman qama wa qa'ada, both of them, they are imam, whether they stand for the haq or they make a sulh for the haq, both of the imam, meaning equally, Imam Hassan and Imam Hassan, both of them, they fought, and both of them, they did sulh with Muawiyah. How? After the Shahadat of Imam Ali al-Islam, Imam Hassan for 6 months, he fought with Muawiyah. And after his fighting with Muawiyah 6 months, he make a sulh with Muawiyah. And Imam Hussein alayhi salam, first 10 years, he did sulh with Muawiyah. And last 6 months, he fought against Yazidis. So both imams, Imam Hassan and Imam Hussein, both of them, they fought for 6 months, and both of them, they did sulh for 10 years, equally. But the difference is, Imam Hassan, he fought first, and then sulh, but Imam Hussein, he did first sulh, and in the end, he fought against Yazidis. So both of them, they're imam, and both of them, they stand for the truth, and both of them, they did a sulh with Muawiyah. So there is no discrimination, there is no if and but between these two imams. And also, when we say and talk about the sulh, we should understand what is the sulh and what are the conditions of that sulh. Inshallah, I'm going to mention right now. Before that, after, you know, if you look at the history, Ibn Athir and Ibn Tariq Tabari and other Ahl-Sunnah Mufassirin, among them Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili in his Nahj al-Balagha Sharh, and also from the Shia great books, we have this exactly that no one had this type of privilege to be elected by the people to that point ever in the history, including all the khulafas, first, second, third, and Imam Ali, and all other khulafas, so-called khulafas. What is the reason? All of us, we know that. First khalifa was nominated by few people. Second khalifa was appointed by first khalifa. Third khalifa also kind of appointed by second khalifa. And then Imam Ali al-Islam. Imam Ali al-Islam also, although we believe that he was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, there is no any, even one, drop of doubt that he was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. But as a matter of fact, when we are talking about the Zahir, we say, yes, he was appointed by the people, or people that came and did allegiance for Imam Ali al-Islam. Thousands and thousands of people, and that was the maximum number what was mentioned in the history is 17 to 21,000 people from across this Islamic world at that time, they gather in the home of Imam Ali al-Islam. But about Imam Hassan alayhi salam, what the historian mentioned, between 220,000 to 450,000 people, they gather from across the world, Muslim Ummah in Kufa to do allegiance with Imam Hassan al-Mujtaba. Even all those people who fought against Imam Ali alayhi salam in the Battle of Jamal, the battle of Siffin and Nahrawan, they came and they did allegiance to Imam Hasan-e-Mujtaba. Imam Hasan-e-Mujtaba, in the first remark or first speech or sermon, he said that, "O people, you did allegiance to me as my father," he said, "I'm not going to rule over you for your worldly matters. I'm not here to fix your world. Indeed, I'm here to fix your akhirah. If you are in same page with me and you want to come with me for the betterness of the akhirah and to kalimatul haqq and Allah subhanahu wa ta'ala, I'm with you. Otherwise, I'm not with you." He make a clear statement to the people. But anyhow, between 250,000 to 400 plus 1,000 people, they came and they did allegiance to Imam Hasan-e-Mujtaba. To the point that Muawiyah, he was writing a letters to those who were under him, saying with this sentence that, "Now I feel that I'm not going to be a khalifa of you guys, because Imam Hassan, he is going to take the position of the khalifa for the Muslim Ummah. So I'm planning to do a trading and business. So those who want to join me, they have to collect some wealth," meaning they have to steal a Baitul Mal, "and they have to come with me and we can go to the room or somewhere else and we can have a trading." To that point, he wrote a letter to the to those people. What happened is, with the agreement between Imam Ali alayhi salam and Muawiyah, that it should be hakam from both sides. One is the hakam of Imam Ali alayhi salam, Abu Musa Ashari. This is also a very sad point in the history, that why Imam Ali alayhi salam forced to accept Abu Musa Ashari, although Imam Ali alayhi salam, he knew that Abu Musa Ashari is one of the humaqa or ahmaq, he is not trustworthy person to begin with, because of the people. Imam Ali al-Islam, he accepted. Again, I don't want to go in deep about that. And from the Muawiyah, Amr As, he tricked Abu Musa Ashari. And he went against that contract. So Imam Ali al-Islam was preparing for the jihads with Muawiyah. Why? Because there is no way that there can be a ceasefire between these two. So after the shahadat of Imam Ali al-Islam, he announced to the people on the first day of the month of Ramadan, same year on which 21st of Ramadan, he becomes shaheed. He announced that end of this month, because of the significance of the month of Ramadan, we don't want to go for the fighting. End of this month, we're going to even offer the Eid prayer in the battlefield. He announced to the people. So people, pretty much, they're ready for that. Once Imam Hassan became Khalifa, more than 4,000 people, they came, 400,000 people, and they did allegiance. Ever you cannot see in the history that much of crowd from the people. What happened is Imam Hassan alayhi salam, he appointed a person called Ubaidullah ibn Abbas. Who is the Ubaidullah ibn Abbas? Maybe some of you heard this story. So, the Abbasid dynasty, what you read is from the generation of Ubaidullah ibn Abbas. Abbas, the uncle of the Prophet, he has two sons. One is Abdullah, one is Ubaidullah. Abdullah, he died, and his son also became shaheed in the Karbala, event of Karbala. But Ubaidullah, he did not cooperate with Imam Hassan, and later on his generation, they claim that we are Ahlul Bayt and the Khilafah should be in our hand, and they establish the Abbasid dynasty. So what is the history of Ubaidullah ibn Abbas? The history of Ubaidullah ibn Abbas was Hafiz al-Quran, Mufassir al-Quran, Qari al-Quran. He was a very great companion to Holy Prophet and Imam Ali al-Islam. To the point that Imam Ali al-Islam, he appointed him as a governor to Yemen. And at that time, when Imam Ali al-Islam appointed him as a governor of Yemen, Muawiyah sent some of the people, among them Dirham, to kill the head of the regions. One of them is Ubaidullah. They attacked the house of Ubaidullah with the order of Muawiyah. Once they attack Ubaidullah, he knew that there is going to be attack. That's why he ran away to the forest or some other places. He hid it there. And once they attacked the house of Ubaidullah ibn Abbas, they captured his wife and two children. One was 3 years old and one was 1 year old. And said, asked his wife that, where is Ubaidullah? Otherwise we're going to kill your son. She screamed. She said, no, I don't know. Indeed, she has no idea. She had no idea because, how she know that, where is he? Because there was no cell phones, there was no communication. At that time, just she ran away from that situation. Anyhow, they took the hair of the first son, 3 years, and they cut it in two pieces. She screamed. She cried a lot. She said, Wallah, I don't know. And the second son, which was 1 year, less than 1 year, they throw on the sky and they took the sword and he came on the sword and he became also shaheed. Once this wife of Ubaidullah, she saw this, she became crazy. After a while, she died. So once Ubaidullah got to know, he was crying and shivering and came to Imam Ali and said, oh Ali, what I should do? Imam Ali hugged him, said, may Allah subhanahu wa ta'ala give you sabr and tawfiq. Khalas. And from that point, Ubaidullah ibn Abbas, he's a great scholar, companion, hafiz-e Quran, qari-e Quran, all those titles ever you can imagine and think. And on top of that, he has a very personal animosity towards Muawiyah. So Imam Hassan alayhi salam, he knew that it's going to be a lot of resistance. And Muawiyah is going to make a lot of tricks and a lot of ugly things, which obviously Imam cannot do all those things. Imam Hassan alayhi salam, he appointed few people to be a commander-in-chief, but it required one person as a head of the army of Imam Hassan, consists of 300,000 army. Can you imagine that in the time of Genghis Siffin, Imam Ali al-Islam, he had only 17,000 and Muawiyah, he had 70,000. Right now, Muawiyah has 35,000 and Imam Hassan al-Islam, he had 300,000. There is no comparison. There is no any competition. Come on, 17,000 and 70,000. 70,000, they did nothing. How they're going to do anything with 300,000? Although they are right now only 35,000. So this was the war between Imam Hassan and Muawiyah. What happened is Muawiyah, he knew that right now I cannot have a victory over Imam Hassan. Only and only I should trick the main leaders. What he did is he sent to some of the leaders or commanders to come to the side of Muawiyah. He successfully able to buy some of those people. And same person, Dirham, who killed his two sons, Ubaidullah, he came to Ubaidullah and he offered 50,000 dirham to Ubaidullah that if you lay down your weapons and if you come to the side of Muawiyah, you'll have 50,000 dirham. Again, 50,000 dirham at that time is not a joke. One can have a beautiful mansion and house with 5 or 10 dirham. Can you imagine 50,000? It's a lot at that time. Anyhow, Ubaidullah said, Astaghfirullah, it's not going to happen. And this and that, he was kind of burning from inside. Why? Because this dirham was killed, the son of his two sons. Anyhow, he said, 100,000, 200,000. 500,000, 1 million. Once it reached 1 million, he lay down his weapon. He accepted that 1 million and he ran away from the battlefield. Allahu Akbar, I don't want to go in deep, brothers and sisters. Everyone, we have a prize. Allama Tabatabi says, may Allah subhanahu wa ta'ala not put us in the very critical time. We don't know when we are going to accept batil for what price. Some of the people, they sell themselves very cheap with $5, $10. You know, they are ready to lie. They're ready to, you know, say whatever. And some of the people, yeah, because of the job, I have to take off the mask, scarf. Some of the people, I don't want to go in deep. I don't want to say anything. Alhamdulillah, this community and this center is a beautiful center, and I have a deep hope. But anyhow, furthermore, this and that and that. But the point is, Imam Ali al-Islam, he says about the mu'min, al-mu'min, qimatuhu al-jannah, bala aqallu qimatihi. The price of a mu'min, paradise. No, not a paradise. The minimum price of a mu'min is a paradise. But if you have to reach to the point that, وَمِنْ نَاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسُ ابْتِغَى مَرْضَاتِ اللَّهِ, our price is a marzi of Allah subhanahu wa ta'ala. Not less than that. فَلَا تَبِيعُهَا إِلَّا بِالْجَنَّةِ. Don't assume that. أَتَزَعْمُ أَنْدَكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ. Do you think that you assume that you are, for example, a 60, 70 kilo of or 100 or 200 pound man? No. وَفَيْكَمْتَ وَالْعَالَمَ الْكَبِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala, like, granted you the greatest thing ever you can imagine, which is the ruh of Allah subhanahu wa ta'ala. All of us, we have a ruh of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why our, like, ingredients, if you want to see what is my ingredients, we have three ingredients. One is the soul, which is the ruh of Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, the body and the desire. The desire is going to die pretty soon. Body is going to convert to the other parts. But the soul is going to remain, which is the amana. If we damage our soul, if we sold our soul with very cheap price, we are going to be loser. So anyhow, Ubaidullah sold himself to Muawiyah with 1 million dirham. So he ran away. What happened? One after one. It was a competition to go and to sell themselves to Muawiyah, to become part of Muawiyah. And because of his high price, Muawiyah announced in the end that those who want to come to me, they're going to have only 2 dirhams. Only 2 dirhams. When the soldiers of Imam Ali, isn't sad? Soldiers of Imam Ali al-Islam, they were going to the camp of Muawiyah. First, Muawiyah, he used to say, kiss my feet, and then you're going to have a 2 dirham. Allahu Akbar. And people did it, by the way, because it's a competition to have more or less, whatever. We don't want to be behind the qafila, behind this competition. So what happened? Kana al-Hasan fardan wahidan. Imam Hassan become alone. Few days ago, more than 400,000 people, they came and did allegiance. With 300,000 army, he was heading towards Muawiyah. And now, to the point that no one was around Imam Hassan. They take the janimas and sajjada from Imam Hassan, saying, Ya Mudhillal Mu'mineen. To that point, brothers and sisters, can you imagine that I'm not talking about kuffar and mushrikeen and those people who were in the army of Muawiyah? No, those who were with Imam Ali, with Imam Hassan, those who saw miracles upon miracles upon miracles, those who know that who is Imam Hassan, those who heard and saw Imam Hassan, his miracles and his speeches, everything. Nowadays, today, we wish and want, we have a deep desire that I want to see Imam Zaman alayhi salam, isn't? All of us. But those people who were with Imam of their time, they become like that. No one was around Imam Hassan. So at that time, Muawiyah also, he knew that even right now, if he wants to fight, those people who came with me, they are not going to be good warrior and fighters. So at that time, Muawiyah, he had 2 choices. One is to fight with Imam Hassan. And indeed, if Imam Hassan al-Islam, he wants to fight, he's going to fight as Imam Hassan al-Islam, he also said that Even all people, they go that side. Me and my brother, Imam Hussain, and my brother, Abul Fazl Abbas, is enough for to take care of all this army. These three great warriors is enough. Because Abul Fazl Abbas, Imam Hussain is enough. But once Muawiyah came to Imam Hassan and said that, whatever you put the condition, I'm ready. This is a white paper and pen. At that time, Imam Hassan alayhi salam, he did sulh, not because of weakness. What is the meaning of sulh? In Quran, we have a terminology of inna nahnu muslihun. Allah subhanahu wa ta'ala says about the hypocrites when they proclaim themselves that we are muslihun. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah innahum humul mufsidun. Mufsid is opposite of muslih. Muslih, which is sulh. Sulh meaning with awareness, with knowing the circumstances, with the condition, with all the conditions, you accept a situation and you want to take one better option with consideration of everything as Holy Prophet he did. Opposite of sulh is fasad. Fasad meaning take advantage of one or two points and go against the majority or whatever. So that called fasads. So Imam Hassan alayhi salam, he chose sulh or fasads. So he become muslih and Muawiyah become mufsid. And what are the conditions? There were 7, 8, 9, 10 conditions. One upon one. All those conditions was set and mentioned. And that was the part of the contract. But Muawiyah did nothing. And he did not obey even one of these conditions. One of the conditions is, after the death of Muawiyah, Imam Hassan is going to be. If Imam Hassan is not there, Imam Hussain alayhi salam's right. That's why Yazid, he did not celebrate his, the Khilafat till the Shahadat of Imam Hussain. And he knew that if I'm going to celebrate my Khilafat, Imam Hussain alayhi salam is there, I cannot do that. Anyhow, but Muhammad Ali Muhammad salawat.
آپ لوگ اگر سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں تھوڑا ماحول بھی چینج ہو جائے اور انشاءاللہ آپ کی زحمت کو جلد سے جلد ختم کر دوں گا میں
امام حسن علیہ السلام ان حالات میں کوفہ سے مدینہ جاتے ہیں آپ اندازہ کریں وہ لوگ جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہر قسم کی حمایت اور نصر کرنے کے لیے تلے ہوئے بیٹھے تھے سب کے سب بک گئے کوڑیوں کے داموں میں عبیداللہ پھر بھی بہتر تھے ایک ملین میں لیکن دوسرے لوگ جو دو دن میں بکھے گئے ان کا کیا اندازہ ہوگا تو اب یہ سب بک گئے سب چلے گئے خالی کوفہ ہے یہاں تک کہ کوفے میں واپس آنے والا کوئی نہیں ہے سب کے سب پیسے لیے ہوئے بھاگے ہوئے بکے ہوئے اب یہاں پہ امام حسن علیہ السلام کوفہ سے چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں کوئی کنڈیشن معاویہ نے عمل نہیں کی امام حسن علیہ السلام جیسے ہی مدینہ آتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا جب تک کہ معاویہ پوری کنڈیشنوں کو نہیں ٹھکرائے گا اس وقت تک یہ باقی رہیں گے تو چنانچہ امام حسن نے پورے 10 سال صلح کی اور امام حسن کے صلح کے بعد امام حسین بھی جب امام بنے بعض لوگ جو گرم جوش کے ہوتے نا ارے آقا مولا آپ تو اس وقت امام ہیں آپ کے پاس پورا اختیار ہے آپ بس اجازت دیں آپ ایک چٹکی میں کام ہو جائے گا حکم فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم سب کچھ کر دیں گے آپ کے بھائی نے صلح کر لی اب کیا بتائیں آپ چلیں امام حسین گریا فرما کر جو خطبہ دیا تھا یہی کہا تھا کہ آپ جیسوں کی ہی وجہ سے میرے بھائی نے صلح کی ہے اگر آپ جیسے سچے ہوتے تو صلح کی نوبت ہی نہ آتی صلح کی نوبت اس لیے آئی کہ آپ جیسے باغی تھے زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں ابھی کریں کہ آپ امام ہیں اگر میں امام ہوں تو میرے حکم کے کا انتظار کرو کہے کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور آپ مجھے بتائیں کس طرح کا پرسکرپشن لکھیں میں امام بھی ہوں اور آپ بتائیں کہ آپ اس طرح سے کریں سر یہ ہو ہی نہیں سکتا یا آپ مجھے کہیں کہ آپ امام نہیں ہیں آپ امام کا انتخاب کر لیں
یا اگر آپ مجھے امام مانتے ہیں تو میرے فرامین پہ چلیں. بہرحال امام حسن علیہ السلام ان حالات میں اپنے مشن کا آغاز کیا ہے. آپ تصور کریں امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں, جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں 72 جو صحابی بن گئے تھے, یہ پورے کے پورے امام حسن کے زمانے میں نہیں تھے, بعد میں بدل کر آئے ہیں. کیسے؟ جو حدیث فرماتے ہیں امام حسن, فرماتے ہیں ان احسن الحسن الخلق الحسن, سب سے بہترین چیز یا سب سے حسن یعنی سب سے خوبصورت چیز جو ہو سکتی ہے انسان کا بہترین سلوک ہے. الخلق الحسن, اگر انسان کا سلوک اچھا ہوگا, اگر انسان کا سلوک اچھا ہوگا, حسن ہوگا, تو وہ معیار و ملاک ہے, کرائٹیریا ہے انسان کے ایمان, انسان کے عمل اور انسان کے مؤمن ہونے کی دلیل اور کیٹیگری. انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا, رسول اللہ نے جو اسلام پھیلایا تھا شمشیر کے ذریعے نہیں, امام حسن بھی اسلام جو پھیلا رہے ہیں اسی مدینہ میں شمشیر کے ذریعے نہیں, اپنے اخلاق کے ذریعے. ہماری جانیں قربان جائیں, وہ دمشق, وہ شام جو کہ یزیدی اور معاویہ کا گڑھ ہے, وہاں پہ صبح شام مولا کائنات امام حسن پر گالیاں دی جاتی ہیں, لعنتیں نعوذ باللہ بھیجی جاتی ہیں. وہاں کا شخص آتا ہے مدینہ, جیسے مدینہ آتا ہے امام حسن کو دیکھ کر امام حسن علیہ السلام کے چہرے مبارک پر توہین کرتا ہے, لاب دہان پھینک کر توہین کرتا ہے. تو امام حسن کے جو صحابی ہیں ان میں ان کے بھائی کون ہیں, محمد بن حنفیہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آقا مولا بھیا اجازت دیں ان کو ابھی یہاں پہ. تو امام حسن علیہ السلام فرماتے نہیں, امام حسن علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص لگتا ہے تو یہاں کا نہیں ہے, تیری زبان یہاں کی نہیں ہے, تیرے چہرے سے غربت کے آثار ہیں, اگر تیرے پاس جگہ نہیں ہے تو میرے ساتھ چل. اگر امام حسن علیہ السلام اس شخص کو لے کر جاتے ہیں, ہماری جانیں قربان جائیں. کبھی کبھار دیکھیں ایک ہی رات میں سوتا ہے وہی شرابی, وہی حتاک اور دشمن علی, دشمن حسن جو ابھی تک دشمنی کر رہا تھا, رات کی تاریکی میں جیسے ہی دیکھتا ہے امام حسن کی مناجات دعا اور امام حسن کا سلوک, دشمن کے ساتھ منقلب ہو جاتا ہے اور امام حسن کے قدموں پہ آ کے گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے آقا مولا خدا جانتا, ان اللہ یعلم حیث یجعل رسالات, خدا جانتا ہے کہ کس کے در پر رسالت ہونی چاہیے, اپنے سر کو رکھ دیتا ہے, تسلیم بحق ہو جاتا ہے. کوئی ایسی آسانی کے ساتھ نہیں. اب میسم تمار کا آپ نام سنا ہوگا نا, اتنے عظیم نوجوان کیا, لیکن میسم تمار کیا شروع سے عظیم تھے؟ نہیں, شرابی تھے. آپ ہنسیں گے, ہاں اتنے شرابی تھے کہ شراب پی کر مسجد کے سامنے آ کر گر گئے تھے, ٹن لوگ دھکے مار کے نکال رہے تھے. امام حسن علیہ السلام اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں. یہاں تک کہ راستے میں جب جا رہا تھا تو امام حسن کے کپڑوں پر وہ قے کر دیتا ہے شراب, ان تمام چیزوں کی بھائی امام حسن لے جاتے ہیں. مولا کائنات کا دور ہے اور جیسے ہی اس کو تربیت کرتے ہیں تو مولا کائنات اس کی شہادت کی بشارت دیتے ہیں. دیکھیں شرابی کے ساتھ, دشمن کے ساتھ امام حسن کا کیا سلوک رہا ہے. مدینے میں امام حسن نے اپنے کردار, اپنے سلوک, اپنے کریڈٹ, اپنی ہی حسن اخلاق کے ذریعے جو اسلام پھیلائے ہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا, انسان کے ذہن میں وہ بات آ بھی نہیں سکتی. امام حسن کا مقام کہاں ہے, امام حسین کا مقام کہاں ہے؟ ابھی محمد بن حنفیہ کے سلسلے میں عرض کیا تھا نا, محمد بن حنفیہ کون تھے؟ وہی تھے جو امام حسن اور امام حسین دونوں اپنا امین مانتے تھے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جیسے جا رہے تھے تو محمد حنفیہ آیا اور کہنے لگے کہ آقا مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا, آپ امام ہیں. تو امام حسین ہی کہتا کہ نہیں, آپ مدینہ میں رہیں, میری طرف سے آپ یہاں پر نمائندگی کریں. وہی محمد حنفیہ. دیکھیں آپ یہاں پہ, میں یہاں رک کر یہ بھی عرض کرتا ہوں تاکہ مطلب ایک تربیتی امور میں بہت سے چھوٹے چھوٹے نکات ہیں لیکن اتنی بہت ہی بڑی ایک چاپٹر نکلتی ہے جس کے ذریعے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. محمد حنفیہ کون ہیں؟ مولا کائنات کے بیٹے تھے نا. مولا کائنات کے زمانے میں جیسے ہی رسول اللہ کی رحلت ہوئی, اس کے بعد خلفاء کا جیسے ہی دور آیا تو پہلے خلیفہ نے جا کر چڑھاؤ کر دیا تھا مالک بن نمیرہ کے قبیلے پر جو کہ حنفیہ کا قبیلہ تھا. تو اس قبیلے پہ جیسے ہی چڑھاؤ کیا تھا زکات وصول کرنے کے لیے, تو انہوں نے ہی کہا, مالک بن نمیرہ جس کے سلسلے میں مولا کائنات نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جنتی تھا, خدا اس کو رحم کرے, ماری بھی نمائرہ. اب مالک سے جیسے ہی جاتے ہیں تو مالک کہتے ہیں کہ نہیں, حق آپ کا نہیں ہے, میں رسول اللہ سے میں سن چکا ہوں, علی کا حق ہے, میری جتنی بھی کوشش اور صحیح ہوگی علی تک ہوگی, اگر علی حکم دیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں, اگر نہیں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں. تو خالد بن ولید جو کہ سیف الاسلام کے نام سے مشہور ہے, آج کل نہ جانے کیسے کیسے لوگ سیف الاسلام ہو جاتے ہیں, بہرحال تو وہ مالک بن نمیرہ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں اگر تم نہیں دو گے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. مالک بن نمیرہ کے پاس بڑے بڑے صحابی اور سپاہی اور بڑے بڑے سولجر تھے, اگر وہ چاہتے تو ایک ہی لمحے میں اس کو تہناس کر دیتے, کہیں کہ نہیں انتظار کریں گے کل صبح تک مولا کائنات کی طرف سے اگر ہماری طرف وفد آ جائے, اور علی کہہ دیں کہ نمائرہ تم اس کو زکات دو ہم دے دیں گے, اگر علی نہیں کہتے تو جنگ کروں گا. بات طے ہو گئی کہ رات میں کچھ نہیں ہوا, سو جائیں گے. رات کی تاریکی میں خالد بن ولید کھڑا ہوتا ہے اور اپنی شمشیر کو میاں سے نکالتا ہے, اور بیچارہ جو مالک بن نمائرہ ٹینٹ میں سویا ہوا ہے اس پہ حملہ کرتا ہے, اس کو قتل کر دیتا ہے, اور اس کے جتنے بھی سپاہی وغیرہ تھے ان کو قتل کر کے اسی رات میں مالک بن نمیرہ کی زوجہ سے وہ شادی کر لیتا ہے. میں احترام کے ساتھ الفاظ کر رہا ہوں. میں دیکھیں اسلام میں, اور اس کے باوجود اس کا نام ہے سیف الاسلام. جو آپ یہ آج کل جو نکل رہی ہے جنت کو جانے کے لیے جو بم پھاڑ رہے ہیں اور نہ جانے قبرستانوں میں بے گناہ انسانوں کے لیے, یہ آج سے نہیں ہے, ان کا جو سلسلہ ہے وہ خالد بن ولید سے اور ان سے ان کے جو سردار تھے وہاں سے نکلا ہے, آج کا نہیں ہے. جو سردار جو ماشاءاللہ اسلام کے سردار جو کر چکے ہیں اسی سیرت پہ چل رہے ہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, چونکہ ان کے جو بڑے بڑے افراد تھے انہوں نے اس طرح کی رسم و سیرت لگا دی تھی, تو اسی سیرت پہ چل رہے ہیں. بہرحال تو ان قبیلے کی کچھ عورتوں کو لایا گیا تھا, وہ قبیلوں کی عورتوں میں سے ایک عورت کا نام تھا فاطمہ حنفیہ. اب وہ بیچاری اس طرح سے تڑپ رہی تھی, گریا کر رہی تھی, پریشان تھی اور لرز رہی تھی کہ اسے کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا. اب کہا کہ بھی یہ عورت ایسی ہے تو اس کو مطلب نہ بیچا جا سکتا نہ کچھ, اس لیے کہ اس نے جو رات میں دیکھا تھا یہ اس منظر کی صورتحال کو, وہ منقلب ہو گئی, اب وہ رہی بھی نہیں. تو آخر میں مولا کائنات اپنے گھر میں لاتے ہیں اور سکون پاتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور ایک سال تک یہ زندہ رہتی ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محمد بن حنفیہ پیدا ہوتے ہیں. اب ظریف نقطہ یہاں پہ ہے کہ مولا کائنات محمد حنفیہ کو جنگ صفین میں جیسے تلوار دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم جاؤ دشمن کے ساتھ لڑو, وہ ہچکچاتے ہیں. جیسے ہچکچاتے ہیں مولا کائنات ہاتھ پکڑتے ہیں محمد حنفیہ کا, کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ہچکچانا خدا لعنت کرے خالد پر, اس کے حملے کی وجہ سے تمہاری ماں کے دل میں جو دھچکا پڑا تھا, جو خوف طاری ہوا تھا, وہ خوف تم تک آیا ہے. گرچہ تمہارے بازو, تمہارے شجاعت, تمہاری جرت علی کی ہے, لیکن وہ ایک لمحہ ہچکچانا تھا, جو خوف تھا, جو ڈر تھا, تمہاری ماں کا ورثے میں ملا ہے. تربیتی دنیا میں دیکھیں کہاں کہاں تک بات جاتی ہے, یعنی مولا کائنات اس کو یہاں تک. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر بچے کو دودھ بھی پلانا ہے تو ایسے قبیلے اور خاندان میں سے کریں جو کہ مطلب اس مقام پر پہنچے, یا مطلب شجاعت پائی جائی ہے جاتی ہو, یا سخاوت ہو, اور دوسرے یہ کیوں شرائط بتائے جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اثرات جو ہیں صرف ایک انسان تک نہیں, آنے والی نسلوں تک. اگر علی جیسا خون بھی پایا جائے, اب وہ جو خوف اور ڈر طاری ہو چکا تھا فاطمہ حنفیہ کے لیے اس کے دل میں تھا. اچنانچہ محمد حنفیہ مولا کائنات نے ماں کے احترام میں, اس عورت کے احترام میں اپنے بیٹے کا نام بھی آخری نام اپنا نہیں رکھا, کہا کہ یہ محمد حنفیہ ہی رہے گا, ہماری جانیں قربان جائیں, یہ ہے سیرت علی اور یہ ہے شجاعت علی اور یہ ہے اخلاق امام حسن جس کے ذریعے اسلام کو پھیلا رہے ہیں ہر جگہ پر محمد والے محمد صلوات. تو امام حسن علیہ السلام جو فرماتے ہیں ان احسن الحسن الخلق الحسن, بہترین چیز جو اس دنیا میں معیار و ملاک بن سکتی ہے اسلام کے ایمان کا, اس کا اخلاق ہے. اگر کسی کا اخلاق بدل جائے تو اسے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. چنانچہ امام حسن مجتبی اپنے دور میں جبکہ ہر جگہ سے امام حسن کے خلاف جہتیں چلی تھیں, یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کو پابندی تھی کہ کوئی خطبہ بھی نہیں دے سکتے, وہ حسن جو کہ سوار دوش رسول تھے, اسی مدینہ اور اسی مسجد رسول اور اسی ممبر رسول پر بکواس بکنے والے خبیث
شرابی جا کر بکواس بک رہے ہیں اور امام حسن کو محروم کیا جا رہا ہے. اب اندازہ کریں اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت عالم اسلام کی ہو سکتی ہے. اب ان مصیبتوں میں امام حسن علیہ السلام اپنے مشن کا آغاز کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 10 سال میں معاویہ کا اور معاویہ کے کارندوں کا چہرہ نقاب, چہرے کے سامنے جو نقاب ہے نقاب ہٹا دیتے ہیں اور لوگوں کو امام حسن کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. اب جیسی شخصیت کا پتہ چلتا ہے اب لوگ خوف اور ڈر کھا کر, اب لوگ سے مطلب وہی معاویہ خوف اور ڈر کھا کر یہاں تک کہتے ہیں کہ جاؤ امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دو. اب دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے دشمن تھے صرف باہر کے نہیں تھے, کبھی کبھار انسان, اللہ اکبر, حضرت نوح علیہ السلام دعا خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں, جب پورے دشمن پوری دنیا سے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کھڑے ہیں, کل جبل راسخ پہاڑ کی طرح ہر بلا سے ہر جھونک سے ہر مصیبت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں, شانہ تیار کیے ہوئے ہیں, لیکن جیسے گھر میں زوجہ مخالفت کے لیے کھڑی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں خدایا میری کمر ٹوٹ گئی ہے, اب مجھے مقابلہ کی وہ سکت نہیں رہی ہے. تبھی تو جا کے حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا کی تھی. معمولی بات ہے 950 سال باہر کے دشمنوں سے جنگ لڑتے رہے لیکن گھر کا جو دشمن ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے منافق کے لیے کہا گیا ہے کہ کافر سے بدتر ہوتا ہے. کافر تو کھلا دشمن ہے لیکن منافق جو اپنے آستین میں پل رہا ہے, اگر گھر, اللہ اکبر, اسی لیے کہا تھا اگر کسی کا گھر آباد نہ ہو, گھر کے اندر اختلافات ہو جائیں تو اس سے برا گناہ یا اس سے بری بری مصیبت آ ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہا گیا روایت اور حدیث میں کہ جتنے بھی اختلافات ہیں مخصوصاً گھریلو مسائل میں دور کریں, آئندہ کے لیے سوچیں. بہرحال امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دشمن ایک تو معاویہ تھا, ایک وہ صحابی تھے جو صحابیت رسول کا شرف حاصل تھا اور لیفٹ رائٹ جا کر معاویہ کی تعریف کرتے تھے, ایک وہ دشمن تھے جس طرح سے عبید اللہ آ کر سامنے امام حسن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پیسہ وہاں جا کر وصول کرتے تھے. ایک گھر کون, زوجہ, زوجہ, امام حسن مجتبی کی زوجہ امام کی قاتل بن جائے, اس سے بڑھ کر کوئی, اب امام کہاں کہاں کس کس پر ٹرسٹ کریں. یہاں تک کہ امام حسن ہر مقام پر ہر جگہ جب جاتے تھے اپنا زرہ پہن کر جاتے تھے. ایک دن کسی شخص نے کہا کہ آقا مولا ہم تو سینہ سپر کرنے کے تیار ہیں, آنکھوں سے امام کے آنسو بہ جاتے ہیں, فرماتے ہیں اب کہاں تک میرے سامنے سینہ سپر کر سکو گے, کیا گھر کے اندر بھی کر سکو گے؟ یعنی امام حسن کو گھر کے اندر بھی سکون اور چین نہیں تھا. اس عالم غربت میں وہی حسن جسے دوش سوار رسول کہا جاتا تھا, جو فاتح مباہلہ تھا, جو ہر میدان میں اپنے اس سکے کو جمع کر چکا تھا کہ دوست اور دشمن کی زبان سے تعریف نکلتی تھی, وہی امام حسن غربت کے اس اوج پر ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شب شہادت امام حسن علیہ السلام, جیسے امام حسین علیہ السلام کو وصیت کر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام آتے ہیں, چہرہ دیکھ کر چہرہ زرد ہو جاتا ہے زہر کے ذریعے. آپ نے جو جگر کا جو قصہ سنا ہوگا وہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, امام حسن علیہ السلام کے, اللہ, کتنے بچے تھے امام حسن کے؟ امام حسن کے 7 بچوں کا ذکر ہے, ایک بیٹی ہے اور 6 بیٹے. 6 بیٹوں میں 5 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے اور ایک بیٹا وہ بھی زخمی زندہ رہ گئے تھے, حسن مسنہ, جو بعد میں بنی اسد کے قبیلے نے جیسے پایا کہ ابھی یہ زندہ ہے, ان کے اندر حیات کی رمق پائی جاتی ہے, لے جاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں. بہرحال ایک لمبی چوڑی داستان ہے. بعد جب جیسے مدینہ واپس آتے ہیں امام سجاد گریہ کرتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کو سلام کر کے وہ اپنے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو امام حسن کی تمام اولاد کربلا میں شہید ہو جاتی ہیں, صرف وصرف ایک حسن مسنہ جس کے ذریعے ان کی نسل آگے بڑھی ہے. تو یہ جو جگر کا جو تصور کیا جاتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام حسن اس اوج غربت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں, شب شہادت ہے, امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسین گریہ و زاری کرتے ہیں, فغاں کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے خدا تعالیٰ جو محبت دیا تھا یہ تھا کہ امام حسین کے گھر کا ہر فرد امام حسین کا شہدائی تھا, لیکن امام حسن اپنے گھر میں وہ دشمن تھے, لیکن امام حسین کے گھر میں کوئی دشمن نہیں تھا. ایک محبت الہی تھی. تو امام حسن کے سرانے آتے ہیں, اپنے زانوں پر امام حسن کا سر رکھتے ہیں, زار و قطار گریا کرتے ہیں, فرماتے ہیں بھیا تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے, اگر ماں سے ملاقات کرو تو میرا سلام کہہ دینا, نانا سے ملو تو سلام کہہ دینا, بابا سے ملے تو سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ حسین غریب و تنہا رہ گیا ہے. جیسے امام حسن کو امام حسین اس طرح سے فرماتے ہیں, امام حسن اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں, فرماتے لا یوم کیوم کیا ابا عبداللہ, بھیا حسین آپ کے دن کا کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتا, آپ کی شہادت کا کوئی شہادت مقابلہ نہیں کر سکتی. امام حسن علیہ السلام یہاں پر مرثیہ پڑھ رہے ہیں, امام حسین کے مصائب بیان کر رہے ہیں, اور دو بھائی آپس میں گلے لگا کر گریہ و زاری کرتے ہیں. نہ جانے وہ غربت کا منظر ہے, نہ جانے وہ یتیمی ہے, جو کچھ ہے, لیکن یہاں پر شب شہادت دو بھائی اپنے گلے میں لگا کر گریہ و زاری کرتے ہیں. اور جیسے امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, رات کی تاریکی میں امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے, کیا مظلومیت بتائی جائے. جیسے ہی جنازہ امام حسن رات کی تاریکی میں اٹھایا جاتا ہے اور یہ جنازہ بقیع کی طرف لے جاتے ہیں, اور بقیع سے پھر رسول اللہ کی قبر کے کنارے لاتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کر سکے. اشقیہ اور آدھا اور معاویہ کے کارندوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسن کا جنازہ رسول اللہ کی قبر کے بازو دفنا دیا جائے. آتے ہیں جنازہ امام حسن پر تیر باراں کرتے ہیں, ہماری جانے قربان جائیں, ایک تیر نہیں بلکہ امام حسین فرماتے ہیں انہی ہاتھوں سے میں نے 70 تیروں کو میرے بھائی کے جنازے سے نکالا ہے, ہماری جانے قربان جائیں. ہاں آقا مولا آپ پر ہماری جانے قربان جائیں, آپ کی سعادت تھی شہادت کے فوری بعد آپ دفنا دیے اسی رات میں, ہاں تیروں کو آپ نے ہاتھوں سے نکالا تھا, لیکن عصر عاشور جب آپ کے بدن پر 70 سے زیادہ جب تیر لگی تھی ابھی آپ کی حیات باقی ہے, کون ہے ان تیروں کو نکالنے والا؟ اسی لیے امام حسن نے ہی فرمایا تھا لا یوم کیوم کیا ابا عبداللہ. چنانچہ امام حسین علیہ السلام ہر مقام پر مخصوصاً حضرت قاسم کو جیسے ہی دیکھتے تھے اپنے بھیا حسن کو یاد کرتے تھے اور سلام کرتے تھے, ہاں ہماری جانے قربان جائیں. امام حسین نے امام حسن کے جنازے کو اس اوج غربت میں دفنا دیے, لیکن ابا عبداللہ الحسین آقا حسین آپ کا جنازہ یہاں پر پڑا ہوا ہے کربلا کی جلتی دھرتی ریتی پر, نہ غسل ہے نہ کفن ہے نہ اٹھانے والا ہے, بلکہ اشقیہ اور آدھا کی طرف سے حکم ہے کہ آؤ اور حسین کے جنازے پر گھوڑوں کی ٹاپے.
ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.